الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مسائل بیان فرما دیے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ وہ طلاق کا ہے، اور انسان کو زندگی میں بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے جیسے نکاح ہے ایسے طلاق بھی ہے. اور قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ ہر عمل وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ صحیح ہے اور وہ درست ہے، اور اگر وہ عمل دین کے بتائے ہوئے عقائد اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اور یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جو طلاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دو لوگوں کا آپس میں جدائی کا ہونا، دوری کا ہونا، ناچاکی کا ہونا یہ لازم آتا ہے. لیکن اگر صورت ایسی بن جاتی ہے اور حالت ایسی بن جاتی ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی رہتا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک طلاق وہ کافی ہے. اگر ایک کے بجائے دو طلاقیں ہو جاتی ہیں تو دو طلاق سے بھی وہی نتیجہ ملے گا جو ایک طلاق سے ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دو طلاق پر بھی رکے نہ بلکہ تیسری طلاق بھی دے دے، تو یہ وہ آیت ہے جو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہے. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحلُ لَهُ، تو اب اس کی جو بیوی ہے وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، مِن بَعْدُ، تین طلاقوں کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ علماء سے اور فقہا سے اور مفتیوں سے جب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور ان 3 طلاقوں کے بعد اب وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو تمام اہل سنت کے علماء آپ کو یہی جواب دیں گے کہ 3 طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے کی گنجائش، رجوع کی گنجائش وہ موجود اب نہیں. اگر پھر بھی کوئی بضد ہے کہ میں 3 طلاق کے بعد بھی اپنی بیگم کے ساتھ رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی پیش کر دیا ہے کہ یہ بیگم کسی اور کی نکاح میں چلی جائے اور دوسرے کے نکاح میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر جائے، خلوت صحیحہ ہو جائے، اس کے بعد وہ اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ پہلے والے پرانے والے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے. بس صرف اور صرف یہ ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. وہ لوگ جو 3 طلاق کو 1 طلاق کہتے ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی طرح حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیگموں کو طلاقیں 3 دی تھیں اور ان کی یہ جو 3 طلاقیں تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کے برابر قرار دے دی تھی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا مقصد 3 طلاق دینا ہرگز نہ تھا، ہمارا مقصد 1 طلاق دینا تھا، اور انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے عہد و پیمان کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ وہ جو اس نے طلاق دی تھی وہ 3 نہیں تھی بلکہ وہ 1 تھی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں چونکہ اسلام ترقی کر رہا تھا، پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور عہد رسالت اور عہد نبوت کا دور موجود نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ بیگم کو 3 طلاقیں دے دیتے تھے. اور وہ مسئلہ جب قاضی کی عدالت میں آتا تھا، جب امیر المومنین کی عدالت میں آتا تھا، تو پھر لوگ آ کے قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہماری جو مراد تھی وہ 3 طلاقیں نہیں تھی بلکہ 1 طلاق تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص اپنی بیگم کو 3 طلاق دے گا تو وہ 3 ہی ہوگی، وہ 1 نہیں ہوگی. کیونکہ لوگوں کے اندر جھوٹ پھیل رہا ہے، لوگوں کے اندر امانت داری ختم ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر سچ ناپید ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب حالت یہ تھی، تو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی یہ آپ جانتے ہیں. تو احتیاط بھی اسی میں ہے اور صحیح بات بھی یہ ہے اور طریقہ بھی یہ ہے کہ طلاق یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جیسے نکاح مذاق نہیں ہے. نکاح کا مقصد ایک شوہر اور ایک بیوی کو آپس میں جائز رشتے میں داخل کرنا ہے، اور کبھی کبھی اس رشتے کو جب ختم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شریعت کے مطابق جو راستہ دیا ہے وہ طلاق ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے چکے ہو بیویوں کو اور وہ پہنچ جاتی ہیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو عدت کے ختم ہونے پر ان کو اپنے پاس روک لیجئے معروف طریقے پر، اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو چھوڑ دیجئے دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو روک کر نہ رکھیے ظلمن کہ آپ ان کے اوپر ظلم کریں. یہ آیت بہت زیادہ اہمیت والی آیت ہے. دیکھیے طلاق تو ایک حقیقت ہے، طلاق ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، اب اس کے بعد جو ہونے والے فیصلے ہیں اور اس کے بعد جو ہونے والے طور طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی. اور فرماتے ہیں کہ جب طلاق دے دی، اب اس خاتون کی عدت ہے، اور وہ عدت گزارے گی، اور عدت کے دوران میں شوہر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر لے یا چاہے تو بات کو ختم کر دے. اگر رجوع کرتا ہے تو بھی دستور کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ رجوع کی اصل میں کئی قسمیں ہیں. کوئی آدمی رجوع اس لیے کر رہا ہے کہ میں دوبارہ سے اس کو اپنے چنگل میں رکھوں اور میں اس کے اوپر ظلم کروں، ستم کروں، تو یہ رجوع شریعت میں جس رجوع کی اجازت ہے یہ وہ رجوع نہیں. بلکہ اگر آپ کے سامنے قرآن کریم موجود ہو تو آپ دیکھیے گا فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان خواتین کو اگر روک کے رکھنا ہے تو دستور کے مطابق روکنا ہے. دستور کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اگر آپ بیگم کو رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیگم کو نہیں رکھ رہے بلکہ ظلم کے لیے رکھ رہے ہیں، شرارت کے لیے رکھ رہے ہیں، زیادتی کے لیے رکھ رہے ہیں، ظلم و ستم اور ضد میں رکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ رجوع قابل قبول نہیں. اور بمعروف ان کا ترجمہ ہم نے کیا کہ شریعت کے مطابق، شریعت نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں اور بہت ساری باتیں وہ حدیث شریف میں بھی موجود ہیں. تو ہمیں اگر طلاق دینی ہے تو قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں ان کا پابند رہتے ہوئے دینی ہوگی، اور اگر ہمیں رجوع کرنی ہے تو وہ بھی قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنی ہوگی. اس کا مطلب ہے بمعروف ان دستور کے مطابق. مثلا اب یہاں پہ تو موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ حدیث شریف اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ جیسے نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے اسی طرح رجوع کے لیے بھی گواہ ہونا ضروری. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس فیصلے کو جب ثابت کرنے کا وقت آ جائے تو آپ ثابت کر سکتے ہو. اگر آپ نے رجوع کر لیا ہے اور بیگم نہیں مانتی کہ رجوع نہیں ہوا ہے تو گواہان کی موجودگی میں جو اس کا منع کرنا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ ایک بہت اہم شرط ہے کہ خواہ طلاق دی جا رہی ہو یا رجوع کیا جا رہا ہو، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دو گواہ مقرر کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ آگے آنے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی زیادتی نہ ہو. او صرحوہن بمعروف، یا پھر ان کو چھوڑ دو. چھوڑنا کس طرح ہے؟ مار پیٹ کے چھوڑو؟ نہیں. بدماشی کر کے چھوڑ دو؟ نہیں. زیادتی کر کے چھوڑو؟ نہیں. لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور فساد کر کے چھوڑ دو؟ نہیں. بے معروف ہے، دستور کے مطابق ہونا ضروری ہے. تو ہمارا دین ایسا زبردست دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل دین پیدا کر دیا ہے کہ اس دین میں فرمایا اگر ساتھ رکھنا ہے تو بھی پیار محبت ہونا ضروری ہے، اور اگر ساتھ نہیں رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، تو بھی بہت زیادہ کڑواہٹ کی، بہت زیادہ غصے کی اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معروف کے مطابق ہونا ضروری ہے. معروف کے مطابق اگر چھوڑنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ دیکھا جائے گا کہ مہر دیا ہے یا نہیں دیا ہے. ہمارے لوگ اس میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، بڑے بڑے مہر رکھ لیتے ہیں لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے دینے کا ارادہ ہوتا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے مہر کی ادائیگی ضروری ہے. اگر رخصتی ہو چکی ہے تو پورا مہر دینا ضروری ہے، اور اگر رخصتی نہیں ہوتی ہے تو آدھا مہر دینا ضروری ہے. اسی طرح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ جو متعلقہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک حق ہے، اور وہ حق ان کو دینا ضروری ہے. کیا حق ہے؟ جب تک وہ عدت میں رہتی ہے جو اس کا خرچہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، اور جب وہ جانے لگے گی تو اس کو کوئی ہدیہ دینا، کوئی مال دینا، یا کم از کم ایک جوڑا کپڑا دے دینا یہ ضروری ہے، یہ حق ہے. اب آپ غور کیجئے کہ عجیب بات ہے، طلاق ہوئی ہے، جدائی ہو رہی ہے، اور جدائی میں ناچاکی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدیہ دینا ہے، تاکہ وہ جو ناچاکی کی صورت ہوتی ہے اور وہ جو لڑائی جھگڑے کی صورت ہوتی ہے وہ بدل جائے بہتری میں اور میں. کیوں؟ کیونکہ اگر آخری اقدام ظلم ہے اور آخری اقدام ستم ہے تو پھر ایسی صورت میں جو وہ صرف میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے بلکہ وہ خاندانوں کی لڑائی بن جاتی ہے، وہ قبیلوں کی لڑائی بن جاتی ہے، وہ بڑے بڑے گروپس کی لڑائی بن جاتی ہے. اور جب وہ عزت سے جا رہی ہوں، آپ ان کو خرچہ بھی دے دیں، آپ ان کو جوڑا بھی دے دیں، آپ ان کو ان کا مہر بھی ادا کر دیں، تو جیسے کہ کسی کو عزت کے ساتھ آپ رخصت کر رہے ہوتے ہیں، مہمان کو جیسے آپ رخصت کر رہے ہوتے ہیں، ویسی صورت حال بن جاتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر لڑائی جھگڑا وہ موجود نہیں ہے. تو یہ ہمارے دین کے ایسے پیارے حکم ہیں کہ فرمایا اگر رکھنا ہے تو بھی معروف طریقے سے رکھنا ضروری ہے. اپنا دل صاف کر لیجئے، گزشتہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے، گزشتہ ناچاکیوں کو بھول جائیے، اور مستقبل میں بہتر طریقے سے رکھنے کا عہد کر لیجئے، تو یہ رجوع ہے. اور اگر رکھنا نہیں ہے، چھوڑنا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بمعروف، معروف اور دستور کے مطابق کرنا یہ ضروری ہے. آگے ایک بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اے لوگوں تم اپنی بیگموں کو روک کے نہ رکھو زبردستی کر کے لیتا آتا دو تاکہ تم ان پر ظلم کر رہے ہو. کیا مطلب ہے؟ وہ جی طلاق دے دی ہے, جانے بھی نہیں دیتا, رجوع بھی نہیں کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں فتذروها کالمعلقہ, اس بیچاری کو لٹکا کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. فیصلہ کیجئے, ساتھ رکھنا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ رکھیے گا, اور اگر چھوڑنا ہے تو جانے دیجئے. لیکن جو بعض جیسے ہمارے دیہاتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بیگم زندگی میں ایک دفعہ کسی کی کوئی بن گئی تو بس وہ اب اسی کی ہے, یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے, یہ طریقہ مسیحیوں کا ہے, مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تم سکوہن, اور ان کو روک کے نہ رکھو ضرارن, زبردستی کر کے لیتا اتدو تاکہ تم ان پہ ظلم کرتے رہو. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ کیونکہ دیکھیے دنیا تو چند روزہ ہے, اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ قبر میں جانا ہے اور اپنے نام ہے اعمال کا جواب دینا ہے, تو وہاں پہ اگر ظلم ثابت ہو رہا ہے تو پھر تو سزا ملے گی, اور وہاں پہ نہ کوئی دھوکہ چلتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی رشوت چلتی ہے, نہ سفارش چلتی ہے, کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے. جیسا عمل ہوا ہے سیدھا سیدھا اس کا جواب دینا ہے, اور حساب کتاب ہوگا اس کا. تو دنیا میں اگر ظلم کیا ہے, ستم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دینا ہے, اور حقیقت میں اپنے اوپر ظلم ہے. اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور یہ اللہ کا رائج کردہ طریقہ ہے کہ ظالم بہت جلد اپنے ظلم کے کیے کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ظلم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر وبال بن کے پڑ جاتا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے معنی دونوں طرح ہیں, آخرت میں بھی آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر بھی ظالم بن کے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کو مذاق نہ بنائیے, کھیل کود نہ بنائیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی لطیفے نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے حکم ہے اور ان کے اوپر سنجیدہ ہونا ضروری. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب میں لوگ بیگم کو طلاق دیتے تھے اور پھر کہتے تھے جی میں تو مذاق کر رہا تھا, یا پھر غلام کو آزاد کر دیتے تھے اور اس وقت جوش میں آتے تھے, شراب پی ہوئی ہوتی تھی, نشہ موجود ہوتا تھا, بعد میں جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. تو حدیث شریف بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا سنجیدہ ہونا اور مذاق ہونا برابر ہے, نکاح, طلاق اور عتاق. نکاح آپ جانتے ہیں, طلاق بھی آپ جانتے ہیں, اور عتاق کہتے ہیں غلام آزاد کرنے کو. تو آج کے بعد آپ فقہ کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, کسی نے مذاق میں ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا, اور کسی نے مذاق میں طلاق دے دی تو طلاق ہو چکی ہے, اور کسی نے مذاق میں غلام کو آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرف وہ والی جو خرابی لوگوں میں موجود تھی اس کا بھی سد باب فرما رہے ہیں, اور فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی آیتوں کو آپ لوگ مذاق نہ بنائیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ اور ہم پہ نعمتیں کی ہیں ان کو یاد رکھیے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر کتاب نازل کی ہے. ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس آسمان سے اتاری ہوئی کتاب موجود ہے اور ہمارے پاس سید الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے, اس سے بڑا فضل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں, میں نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے, اور صرف کتاب نہیں بلکہ میں نے تمہیں حکمت دی ہے, میں نے تمہیں علم دیا ہے, میں نے تمہیں نالج دی ہے, میں نے تمہیں شعور دیا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ آپ ظلم کریں یا آپ مذاق کرتے رہیں, بلکہ یہ چیزیں آپ کو سیدھے راستے پر رہنے کے لیے دی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا, اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے اور قرآن کا یہ ایک معجزانہ طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جی آج کے بعد یہ کام کرنا منع ہے, یہ جرم ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو سزا کی دھمکی دی جاتی ہے. بس یا تو جیل جائیں گے یا جرمانہ ہوگا یا پٹائی ہوگی یا سزا ہوگی, کیونکہ ہم دنیا کے لوگ ہیں اور دنیا کے اندر یہی طریقے رائج ہیں. لیکن قرآن کریم دنیاوی کتاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کریم ہمیشہ جب بھی کوئی قانون نافذ کرتا ہے, جب بھی کوئی حکم نافذ کرتا ہے, تو قرآن کریم اس کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہے اور پھر اس کی حکمتیں بیان کرتا ہے. اور پھر صرف حکمتیں نہیں بلکہ اس حکمتوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو فائدے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس کا بیان بھی کرتا ہے, اور صرف دنیا نہیں بلکہ اس قانون کی وجہ سے آخرت کے لیے جو آپ کی بہتری ہے, بھلائی ہے, اس کو بھی بیان کرتا ہے. یہ فرق ہے دنیاوی قانون میں اور اخروی قانون میں کہ پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جہاں اللہ تعالیٰ کوئی قانون بیان کرتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں, آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ, تاکہ تم نیک ہو جاؤ, تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے, تاکہ تم میں بھلائی آ جائے. تو یہاں پہ بھی وہی اسلوب قرآن اپنا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہم نے تم نے باتیں کہی ہیں کہ بیگم پہ ظلم و ستم نہ کرو, اگر رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو, اگر چھوڑنا ہے, جدائی ہے, تو معروف طریقے سے کرو, اور زور زبردستی کر کے روک کے نہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم پہ نعمتیں کی ہیں, تم کوئی عام مخلوق نہیں ہو, تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب ہو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے, تقویٰ کا اختیار کرنا ضروری ہے. اور تیسری بات کہ یہ بات سے غافل نہ ہونا کہ جو میں چاہوں وہ کروں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں ہے, ان اللہ بکل شیءٍ علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے کیسے پیارے طریقے سے ہمیں بات یہ سمجھا دی ہے کہ سیدھا سیدھا چلنا ضروری ہے, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ضروری ہے, اور اس کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں. نمبر ایک, اللہ کی نعمتیں ہم پہ نازل ہوتی رہیں گی. نمبر دو, شریعت کے مطابق چلو گے تو تقویٰ جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہوگا. اور تیسرا یہ کہ عقیدہ درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدتیں گزار چکی ہوں، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ تو پھر تم ان کو مجبور نہ کرو، اَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح نہ کریں دوسرے شوہروں سے۔ یہ وہی بات ہے کہ جی آپ نے تو نکاح کر لیا تھا لیکن اب آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے، اب شرعی طور پہ آپ کا اور بیگم کا کوئی تعلق باقی نہیں ہے، لہذا اب آپ کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ صاحبہ شادی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، کس سے وہ نکاح کرتی ہیں کس سے وہ نکاح نہیں کرتی ہیں، ہمارا اب اس کے اندر کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا اور وہ شخص بڑا ناقدرہ تھا، اس نے کچھ دنوں بعد بہن کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی اور عدت کے گزر جانے کے بعد وہ شخص جس نے طلاق دی تھی اس کو شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا، پتہ چلا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، وہ حضرت معقل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ کی بہن سے میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ غیرتی صحابی تھے، ناراض ہو گئے اور قسم کھائے کہ خدا کی قسم کبھی بھی میں دوبارہ اپنی بہن سے تمہارا نکاح نہیں کراؤں گا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا ضرورت ہے لوگوں کے درمیان میں رکاوٹ بننے کی اور جدائیاں پیدا کرنے کی، جب وہ شرمندہ ہے اور رجوع کر رہا ہے تو کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ نکاح کر لو اور طلاق دے دو تو اب اس کے بعد تمہاری مرضی کا چلنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو متعلقہ خاتون کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں، ایک دفعہ کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ جی کہتے ہیں کہ کسی سے اب نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، ساری زندگی یہ گھر پہ بیٹھی رہی، یہ سب رسومات ہیں اور بدعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور شریعت میں ان باتوں کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تم ان کو مجبور نہ کرو، اَيَّنْ كِحْنَا زُوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح نہ کریں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بشرط یہ کہ وہ دونوں راضی ہوں، اور راضی ہونا بھی کافی نہیں ہے، میاں بیوی گناہ پہ راضی ہو جائیں، تین طلاق کے بعد ساتھ رہتے ہیں تو یہ رضا غلط ہے، بغیر نکاح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ رضا غلط ہے، اور کسی بھی ایسے طریقے سے وہ راضی ہیں کہ وہ رضا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ رضا غلط ہے۔ بے معروف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ کہہ دیا کہ اگر طلاق کے بعد بھی نکاح ہو رہا ہے دوسرا تو اس میں بھی رضامندی ضروری ہے، اور وہ رضامندی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی ہے تو کیا کرے قاضی، یہ بات غلط ہے، میاں بیوی کا راضی ہونا قاضی کی رضا کے مطابق ہونا ضروری ہے، شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہاں جب وہ راضی ہوں تو دنیا والے پھر جتنی بھی ان کو تکلیف ہو اور جو بھی وہ چاہتے ہوں تو پھر ان کے اندر کوئی تکلیف کا عنصر موجود نہیں ہے، اور اگر میاں بیوی راضی نہیں ہے تو پھر ہمارے شریعت میں ایک عاقلہ بالغہ کو اپنی مرضی کے خلاف مجبور کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بات نصیحت کی جا رہی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہی بات کہ قرآن کریم صرف قانون نافذ نہیں کرتا بلکہ قانون کے ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے، قانون کے ساتھ تبلیغ بھی کرتا ہے، قانون کے ساتھ واعظ و نصیحت بھی کرتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات، صرف نماز پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ اور حج کر لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جو معاشرت ہے، جو گھریلو معاملات ہیں، جو نکاح اور طلاق ہے، بلکہ خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، لوگوں کے ساتھ رشتہ تعلق ہے، ان کو بھی شریعت کے مطابق رکھنا یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور ایمان والوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر مضبوط ہوتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی ہے اور یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ یہ باطن کی بھی پاکیزگی ہے اور ظاہر کی بھی پاکیزگی ہے، اس لیے کہ اگر شریعت کے مطابق چلنا چھوڑ دیا تو پھر غلاظت ہے، پھر گندگی ہے، اور اس میں ایسی ایسی گندگیاں آ جاتی ہیں کہ ان سے نکلنا پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پہ بیگم کو لاؤ گے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پہ بیگم کو چھوڑو گے تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ طہارت ہے۔ واللہ یعلم، اور جان لو کہ یہ جو باتیں ہیں، ہر بات کا آپ کے اور ہماری عقل میں آنا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا ہمیں لاجک سمجھ آنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت کریں، جو کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرے۔ ہمارے ملک کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں، اور لوگوں کی جو معیشت کمزور ہے اور تجارت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہمیں اور آپ کو سب کو خوب برکت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاضرین کی دعائیں قبول کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔